السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقالت فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم زعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع بينة بصائر منكشفة سرائر متجلية ظواهر مغتبط به أشياء قائد إلى الرضوان اتباع مؤد إلى النجاة استماع تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المهدرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وشرائعه المكتوبة فجعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم من الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والعدل تنصيفا للقلوب وإطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة والجهاد عزا للإسلام والصبر معونة على استجاب الأجر والأمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام منماة للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعريزا للمغفرة وتوفية المقاييل والموازين تغييرا للبخس والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنة وترك السرقة إيجابا للعفة وحرم الشرك إخلاصا له بالربوبية فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. درود پڑھیے محمد وآل محمد. ایام عزائے فاطمیہ، ایام شہادت جانکائے حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا، سیدہ نساء عالمین، آپ تمام حاضرین مومنین و مومنات، تمام پیروان راہ ولایت و حق کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. آپ کی خدمت میں سیدہ کونین حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ تعالی علیہا کے معروف خطبہ کا ایک اقتباس پیش کیا ہے سرنامہ سخن کے طور پر، اور اسی کلام نورانی سے متعلق چند گزارشات آپ مومنین کرام کے گوش گزار کرنی ہیں. اگرچہ اس طرح کے مجالس جن کا عنوان جلسہ ہوتا ہے، مسلسل بولنے والا تازہ دم ہوتا ہے، لیکن سننے والے صبح سے شام تک مسلسل سن سن کے اور آخری وقت پر ان کی جو کیفیت ہوتی ہے قابل فہم ہے، خصوصاً گرمی کے موسم میں. لیکن انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ان ایام عزائے حضرت سیدہ میں بحق سیدہ انشاءاللہ مومنین کو خداوند تبارک و تعالی اتنی توفیق و عنایت عطا فرمائے گا انشاءاللہ کہ وہ کلام سیدہ کی نورانیت کو در کر سکے انشاءاللہ. عزیزان، یہ معروف خطبہ جو خطبہ فدقیہ کے نام سے ہے، جس کا تذکرہ بہت ہوتا ہے لیکن سنا بہت کم لوگوں نے ہے کہ وہ ہے کیا، اس کے مندرجات کیا ہیں. یہاں بھی وقت نہیں کہ میں نے تیمنن اس کی عبارت عربی آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، لیکن اس کی اردو تفسیر کا وقت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ تمنا ہے کہ کسی وقت فرصت ملے اور مومنین کی خدمت میں اس خطبہ کے مندرجات بیان کیے جائیں. یہ حصہ جو خطبہ کا آپ کی خدمت میں پڑھا گیا ہے، یہ اس خطبہ نورانیہ کا تیسرا حصہ ہے. اس سے آگے بھی دیگر حصے خطبے کے موجود ہیں. پہلے حصے میں حضرت سیدہ نے حمد و ثنا یہ پروردگار انجام دی ہے. دوسرے حصے میں درود و سلام ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کیا ہے، اور تیسرے حصے میں بہت اہم نکات حضرت نے اس خطبہ میں بیان فرمائی ہیں، لوگوں کو خطاب کر کے متوجہ کر کے. وہ لوگ جو معمولی نہیں تھے، صحابہ یا رسول تھے، برجستہ شخصیات، آج تک جن کی حیثیت و شخصیت مسلم سمجھی جاتی ہے، تقدس کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، اور مصاحبت رسول ان کو میسر تھی، رسول اللہ کی زبان نورانی سے انہوں نے پیغام خدا سنا ہوا تھا، وحی خدا رسول اللہ کی زبان اطہر سے تلاوت ہوتی تھی، وہ سماعت کرتے تھے، تمام تعلیمات پیغمبر اکرم سے کسی واسطے کے بغیر لیتے تھے، اور ہر عمل میں اقتدا کرتے تھے رسول اللہ کی. لیکن یہی افراد رسول اللہ کی رحلت کے بعد مشکل کا شکار ہوئے، ایک پیچیدگی پیدا ہوئی حضرت کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد، جس پیچیدگی نے زہرہ بتول کو یہ خطبہ دینے پر مجبور کر دیا. بظاہر جو کچھ ہوا وہ یہ کہ ایک باغ کھجوروں کا جو فدق کے علاقے میں تھا، اور اس باغ کا اسی بنیاد پر نام باغ فدق ہے، فدق علاقہ ہے مدینے کا، ایریے کا نام ہے، باغ کا نام نہیں ہے، ایریا ہے وہ، اس ایریے میں چونکہ وہ باغ ہے اس وجہ سے اس کا نام بھی فدق پڑ گیا ہے. اس ایریے کے اندر ایک باغ کھجوروں کا یا نخلستان جو حضرت نے اپنی دختر گرامی کو اپنی حیات مبارک میں عطا کیا تھا رسول اللہ کی رحلت کے بعد، وہ نخلستان لے لیا گیا واپس کہ یہ بیت المال کا حصہ ہے. حضرت گئی، اس ظاہر جو مطلب تھا کہ یہ نخلستان یہ مجھے دیا گیا ہے اور یہ میرا حق ہے، میں مالک ہوں اس کی، بظاہر یہ باغ کا جھگڑا یا کہیں باغ کا مسئلہ تھا، لیکن حقیقت میں خطبہ فاطمیہ اگر ہم مشاہدہ کریں اور خطبے کی ترتیب اور خطبے کے اندر بیان ہونے والے مطالب، تو حضرت در حقیقت کسی اور چیز کے در پہ تھی. اگرچہ بظاہر جو الجھن پیش آئی وہ نخلستان کی تھی، اور آج تک ہمارے ذہنوں میں بھی یہی پڑا ہوا ہے کہ بی بی بھی نخلستان کی مشکل ہی حل کرنا چاہ رہی تھی، یعنی آپ کے پیش نظر بھی فقط نخلستان تھا اور اس کے اندر درخت خرما اور کھجور کے درخت تھے، یہ ہم و غم تھا گویا بی بی کا. لیکن خطبے کے مندرجات کو اگر ہم دیکھیں اور باقی سب چیزوں سے چشم پوشی کر لیں، وہ ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ زہرہ مرضیہ کی نگاہ میں جو المیہ اور پیچیدگی جو الجھن پیش آئی تھی وہ یہ نہیں تھی، یہ ایک ذاتی مسئلہ تھا جسے دستبردار بھی ہو سکتی تھی، چھوڑ بھی سکتی تھی، اس کو کہہ بھی سکتی تھی کہ اگرچہ میرا حق ہے لیکن میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں. لیکن حضرت نے اس مسئلے کو اٹھایا اور احتجاج کے طور پر اپنا حق جدلانے کے عنوان سے حاضر ہوئی مسجد میں. چند مراحل طے کیے, ان میں سے ایک مرحلہ ایک مفصل خطبے کی صورت میں وہاں بیان کیا. اس خطبے میں حضرت یہ متوجہ کر رہی ہیں کہ یہ ظاہر جو مسئلہ نخلستان کا پیش آیا ہے, یہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. در حقیقت ایک اور الجھن امت مسلمہ کے اندر پیش آئی ہے, اور اگر اس کی بنیادی وجہ واضح نہ کی جائے, روشن نہ کی جائے, چہ بسا یہ مشکل امت رسول میں آنے والی نسلوں میں بھی جاری رہے گی. اور متاسفانہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مشکل آج تک جاری ہے, باقی ہے وہ مشکل. وہی الجھن اور پیچیدگی جو رحلت حضرت کے بعد نمودار ہوئی, شاید جڑیں اس کی پہلے سے تھی لیکن واضح اس وقت ہوئی, پردہ اس سے اس وقت ہٹا جس کو بی بی نے حل کرنا چاہا اور اس کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہی, وہ مشکل آج تک جاری ہے, حل نہیں ہوئی. یہ حصہ خطبے کا جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے, اس میں بی بی نے آ کر نہ باپ کی بات کی, نہ کھجوروں کی بات کی, نہ وراثت کی بات کی, نہ حق ملکیت کی بات کی, کچھ بھی نہیں کہا. دو موضوع اس حصے میں بیان فرمائے, ایک قرآن اور دوسرا فلسفہ احکام و فلسفہ دین, یعنی ان حافظان قرآن. یہ پہلی نسل تھی مسلمانوں کی, ابھی پہلی نسل اسلامی موجود تھی, پہلی نسل جو مسلمان ہوئی تھی وہی موجود تھی, اسی کو خطاب کر رہی تھی. ابھی تابعین نہیں شروع ہوئے تھے, خود صحابہ موجود تھے, رسول اللہ کے ساتھی موجود تھے, جنہوں نے بلا واسطہ اسلام رسول اللہ سے سیکھا تھا وہ طبقہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس کو خطاب کر کے فرما رہی تھی. توجہ فرمائیں کہ مشکل اسی پہلے طبقے, پہلی نسل مسلمان کو ہی مشکل پیش آ گئی. اس مشکل کو جناب زہرہ اطہر نے حل کرنا چاہا. وہ کھجورے اور نخلستان بہانہ تھا اس بات کے لیے جس کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں. اس حصے میں آ کر قرآن کی شناخت کروائی کہ قرآن کیا کتاب ہے, چونکہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ حافظان قرآن, کاتبان وحی اور قاریان قرآن بیٹھے ہوئے تھے. اکثر ان میں سے یا پورا قرآن انہیں حفظ تھا, یا کچھ حصہ یا زیادہ حصہ قرآن کا حفظ تھا ان کو, اور بہت سارے ان میں کاتبان وحی بھی تھے کہ رسول اللہ پر جب وحی نازل ہوتی لکھواتے ان لوگوں کو, املا لکھواتے اور یہ لکھتے تھے مختلف چیزوں کے اوپر, الواح کے اوپر, چمڑے کے اوپر, لکڑیوں کے اوپر, الواح کے اوپر یہ لکھا کرتے تھے یہ لوگ. اور ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو اب آہستہ آہستہ تفسیر قرآن کی حد تک بھی آ چکے تھے, کہ اسی زمانے کے بعض اقوال تفسیری موجودہ علماء بھی معلوم ہے اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ رسول تفسیر قرآن بھی شروع کر دی تھی انہوں نے. بس کچھ ان میں سے مفسرین قرآن تھے, اکثر ایسے تھے جو حافظ حدیث بھی تھے, یعنی علم قرآن بھی تھا, حفظ قرآن بھی کیا ہوا تھا, تفسیر بھی کرنا چاہ رہے تھے اور شروع کر دی تھی انہوں نے, قاری قرآن و کاتب واحد تھے, اور علم حدیث کے بھی بڑے استاد تھے. پہلی نسل جنہوں نے حدیث دوسری نسل کے لیے بیان کی, رسول اللہ سے حدیثیں سنی بالمشافہ, اور پھر بعد والی نسل کو نقل کی, اور کرتے کرتے ہم تک یہ احادیث پہنچی ہیں. یہ اسی نسل کو زہرا خطاب فرما رہی ہے, پہلی نسل اسلام کو. اس خطاب کے اندر انہیں بتا کیا رہی ہیں, بتا یہ رہی ہیں کہ یہ قرآن جو تم نے حفظ کیا ہوا ہے, یہ آیات جو تم نے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں, مغز میں رکھی ہوئی ہیں, یہ آیات جو تم نے سینے میں رکھی ہوئی ہیں, یہ آیات جن کا ورد تم زبان سے کرتے ہو, تکرار کرتے ہو, تلاوت کرتے ہو ان کی صبح و شام, یہ حدیثیں میرے بابا کے اقوال جو بعض میں جو تم میں سے اکثر کو حفظ ہیں اور فخر بھی کرتے ہو دوسرے پار کے ہمیں زیادہ احادیث حفظ ہیں, معلوم ہے اس قرآن کا پیغام کیا ہے, اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے, اس قرآن کی تمہیں شناخت ہے, اس وحی کی حقیقت سے آشنا ہو جو تمہارے ذہنوں میں ہے, یہ حدیث جو تمہاری زبانوں پر ہے، یہ حدیثیں جن کو آپس میں تبادلہ کر رہے ہو، یہ احادیث جنہیں تم دوسروں کے لیے نقل کر کے ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہو، معلوم ہے تمہیں ان احادیث کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ اور یہ فقہ اور یہ شریعت اور یہ حلال اور یہ حرام اور یہ عبادت اور یہ نماز اور یہ روزہ اور یہ حج، تمہیں معلوم ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اکثریت سارے ہی تقریباً نمازی تھے، اور نمازیں بھی ان کی افضل نمازیں چونکہ اکثر رسول اللہ کے پیچھے پڑی تھی، انہوں نے با جماعت اسی مسجد کے اندر ادا کی تھی، سب سے بہترین مسجد مسجد الحرام اور اس کے بعد مسجد النبوی ہے، اور مسجد النبوی میں آج بھی دو رکعت کا ثواب ہزاروں رکعت کے برابر ہے، اور جنہوں نے عمر بھر نماز مسجد النبوی میں پڑھی ہو، ساری واجب نمازیں، اور وہ بھی کس امام اور کس پیشوا کی اقتدا میں، کس امام اور کس پیشوا کی اقتدا میں، وہ جو اشرف الرسل و فخر الرسل ہیں اس کی اقتدا میں جب انہوں نے یہ نمازیں پڑھی ہوں، ان نمازیوں کو زہرا فلسفہ نماز سمجھا رہی ہیں، ان قاریوں کو حکمت قرآن سمجھا رہی ہیں، ان حاجیوں کو فلسفہ حج سمجھا رہی ہیں۔ یہ اہم بات، یہ اہم بات جو رسول اللہ نے ہی کھولا تھا، اور رسول اللہ کے بعد پہلی شخصیت جس نے دین کا یہ چیپٹر کھولا، اور بعد میں اولاد زہرا نے یہ باب کھولا لیکن بعد میں بند ہو گیا، وہ یہی باب تھا عزیزان، فلسفہ دین، مقصد دین، حکمت دین۔ ان لوگوں کے ذہن میں دین تھا، تعلیمات دین تھی، عدد تھا دین کا، ہر ایک کو پتا تھا رکعت کتنی ہوتی ہیں، واجب نمازیں کتنی ہوتی ہیں، اوقات نماز انہیں معلوم تھے، مستحبات و ارکان نماز انہیں معلوم تھے، اور بڑے آداب سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن یہی نمازی آج ان کے ہاتھوں ایک ایسا عمل ہوا کہ زہرا اصل المیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ المیہ کیا تھا؟ کہ میرے بابا نے جو دین ان کو حکم خدا اور وحی خدا سے لے کر ان تک ابلاغ کیا ہے، یہ دین عددی دین انہوں نے سمجھا ہے، ظاہری دین انہوں نے سمجھا ہے، انہوں نے ازبر کر لیا ہے لیکن اس کا فلسفہ نہیں سمجھا۔ اور یہ پہلی نسل دین جب دین سن لیا، فلسفہ دین سے آشنا نہیں، تو یہ غلطی کر بیٹھے، آنے والی نسلیں بھی اگر فلسفہ دین سے آشنا نہ ہوئی تو وہ آگے گمراہی ہوتی چلی جائیں گی۔ اس گمراہی کو ہمیشہ کے لیے روکنا چاہا، لہذا نماز نہیں بتائی، یہ نہیں کہا کہ لوگوں نماز پڑھو، نماز رکن دین ہے، نماز عمود دین ہے، نہ، یہ پتا تھا ان سب کو نماز عمود الدین ہے۔ زہرا یہ نہیں بتا رہی تھی کہ نماز حکم واجب خدا ہے۔ بعض اوقات بے نمازی کو انسان نماز کی طرف لاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں مبلغین کہ بے نمازی کو نمازی بنا دینا کافی ہے، لیکن زہرا یہ سمجھ رہی ہیں کہ بے نمازی کو نمازی بنانا اور نمازی کو فلسفہ نماز سے آشنا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ بے نماز اگر بے نماز رہا، گناہکار ضرور ہے، معصیتکار ضرور ہے، لیکن اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتا جتنا وہ نمازی کر سکتا ہے جس کو فلسفہ نماز معلوم نہ ہو۔ حاجی جس نے حج نہیں کیا وہ گناہکار ہے، جس پر حج واجب ہے اور نہیں گیا حج کو وہ گناہکار ہے، وہ معصیتکار ہے، بلکہ قرآن مجید میں ذرا زیادہ سخت لہجہ ہے، قرآن میں اس کو کافر کہا گیا ہے۔ جس پر حج آ گیا، استطاعت آ گئی اور اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا، اسے قرآن نے کافر کہا ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس کافر سے مراد کافر اعتقادی نہیں بلکہ کافر عملی ہے، یعنی عملاً کفر کیا ہے اس نے، نتیجہ کفر ہے اس کے عمل پر۔ جو واجب کو سمجھتا ہو، صلاحیت و توانائی رکھتا ہو اور پھر بھی یہ واجب انجام نہ دے، قرآن کا لہجہ یہ ہے کہ یہ کافر ہے۔ جو زکات نہیں دیتا گناہکار، جو خمس نہیں دیتا گناہکار، جو روزہ نہیں رکھتا معصیت کار، مبلغ دین اگر وہ فقط لوگوں کو نماز اور روزہ ہی بتا کے چھوڑ دے، یہ نہ سمجھے کہ مشکل دین حل کر دی میں نے، لوگوں کو پولیس سناخت سے عبور کروا دیا میں نے، میں نے جنت پہنچا دیا. نا یہ اسلام کی پہلی نسل ہے جو زہرا کے سامنے بیٹھی ہے. اسلام کی پہلی نسل جس نے نماز قضا نہیں ہوتی تھی, ہر مشکل میں نماز کو ترجیح دیتے تھے, حج کر کے آئے تھے, انقریب حج کر کے آئے تھے, آخری حج زہرا کے خطبے سے 2 مہینے پہلا حج کر کے آئے تھے, 2.5 مہینے پہلا. یعنی جب زہرا مرضیہ مسجد نبوی میں یہ خطبہ بیان فرما رہی تھی, 2.5 ماہ پہلے حجت الوداع رسول اللہ کی اقتدا میں کر کے آئے تھے, اور اس حج کے بعد رسول اللہ نے ان کو میدان غدیر میں روک کر وہاں پر خطبہ غدیریہ دیا, خطبہ وداع دیا, اور اس خطبہ وداع کو سن کر آئے یہی نمازی, یہی حاجی, یہی اہل عبادت, یہی پرہیزگار, یہی متقی, یہی متدینین. لیکن اس کے باوجود ان سے اتنی بڑی غلطی ہوئی, اتنی بڑی اشتباہ ہوا, اتنی بڑی الجھن پیش آئی جس کی بنا پر زہرا مرضیہ کو گھر چھوڑنا پڑا, حجرہ چھوڑنا پڑا, اور آنا پڑا ان اصحاب کے مجمع میں, اور انہیں آ کر بہت بنیادی نقطے کی طرف متوجہ کیا. وہ یہ تھا کہ تم نے دین عدد میں تو سیکھ لیا, لفظوں میں تو سیکھ لیا, ظاہری اس کے مناسب و اعمال تو تم نے سیکھ لیے, لیکن اس کا فلسفہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا ابھی. اگر تمہیں فلسفہ دین سمجھ میں آ گیا ہوتا, ہرگز یہ غلطی نہ کرتے جو آج تم نے غلطی کی ہے. وہ غلطی فقط فدق کی غلطی نہیں تھی, نخلستان پہ قبضہ کرنا نہیں تھا, اس سے بڑی غلطی کر چکے تھے. زہرا در حقیقت مشکل نخلستان حل کرنے نہیں آئی, نخلستان کو بہانہ بنا کر وہ بنیادی مشکل حل کرنے آ رہی تھی جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا رخ مڑ رہا تھا. ظاہر دین محفوظ تھا لیکن رخ مڑ رہا تھا. بعض اوقات یہ مثال میں نے دی ہے کثرت سے, چونکہ آپ سب کی تجربہ شدہ مثال ہے, اس کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے. آپ نے ٹرین کا سفر کیا ہوا ہے, ٹرین پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں آپ, ٹرین کے اندر جو انسان بیٹھے ہوتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ بس ٹرین ایک سمت میں جا رہی ہے, لیکن بعض اوقات پلیٹ فارم پہ جب پہنچتی ہے, ایک ٹریک پہ, ایک پٹڑی پہ ٹرین جا رہی ہوتی ہے, لیکن پلیٹ فارم پر ہی ایک مامور ریلوے کا ملازم ایسا ہوتا ہے جو ایک لیور کھینچتا ہے اور ٹرین کا پٹڑی چینج کر دیتا ہے, تبدیل کر دیتا ہے. دیکھا ہوگا یہ آپ نے, کانٹا بدلنا کہتے ہیں نا اس کو, جی یہاں بھی کانٹا بدلنا کہتے ہیں نا, یا کانٹا نکالنا کہتے ہیں, کانٹا بدلنا کہتے ہیں. وہ کانٹا بدل دیتا ہے. کانٹا بدلنے والے کا صرف ایک کام ہوتا ہے, سارا دن بیٹھا رہتا ہے. اس کا یہ کام ہے کہ جب ٹرین اس ٹریک پر, اس پٹڑی پر آ رہی ہو, اس پٹڑی سے اتار کر دوسری پٹڑی پر چڑھا دو, اس کو دوسری پٹڑی پر چڑھا دو. صرف اس کا ایک یہ کام ہوتا ہے. اسے ٹریننگ دی جاتی ہے, ریلوے کا محکمہ پیسے دے کر اس کو ٹرین کرتا ہے. کس کام کے لیے اس کو ٹریننگ دیتا ہے؟ تیرا کام ریلوے کی ڈرائیونگ نہیں ہے, انجن چلانا نہیں ہے, تو پائلٹ نہیں ہے, تیرا کام گارڈ نہیں ہے, تو ٹکٹ کلیکٹر نہیں ہے, تیرا کوئی اور کام نہیں ہے, تیرا کام صرف چلتی ٹرین کی پٹڑی چینج کرنا ہے. جس پٹڑی پہ جا رہی ہو اس سے اتارنا, اور جس پہ نہ جا رہی ہو اس پر چڑھانا. اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ نہیں بدل سکتے. اگر آپ کو, آپ بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, نہ آپ سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اور ٹرین اس کو پٹڑی بدلنے کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں, منتھلی تنخواہ دی جاتی ہے کہ بھائی تمہارا کام صرف ٹرینوں کی پٹڑی بدلنا ہے. مثال سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی عزیزان؟ یہ مثال اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اسلام کا المی ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس وقت مسئلہ کھجور کا نہیں تھا, نخلستان کا نہیں تھا, وہ ایک چھوٹی غلطی تھی جو ہو گئی تھی, ایک بڑی غلطی ہو چکی تھی. وہ کون سی غلطی تھی؟ کہ امت اسلامیہ اور دین اسلام کی وہ ٹرین جو رسول اللہ نے پٹڑی کے اوپر چڑھا دی تھی اور اس کا ایک رخ مقرر کر دیا تھا, بس انہیں آ کر اس پٹڑی سے ٹرین کو اتار کر کسی اور پٹڑی پہ چڑھانا چاہا. تو زہرا کس لیے آئی درمیان میں آئی؟ زہرا اس پٹڑی کو دوبارہ رسول کی پٹڑی پر ٹرین کو چڑھانے کے لیے میدان میں آئی. اور اور یہ پٹڑیوں پہ چڑھانے والے، پٹڑیاں بدلنے والے یہ ٹریننگ لیتے ہیں، انہیں پٹڑیوں سے اتار کے نئی پٹڑیوں پہ چڑھانے کی تربیت دی جاتی ہے، اور انہیں اس کی تنخواہ بھی دی جاتی ہے، انہیں تنخواہ دی جاتی ہے، تنخواہ پہ کام کرتے ہیں۔ سب سے مہم ریلوے کی ٹرین کو پٹڑی سے اتار کر دوسری پٹڑی پہ چڑھانا یہ بڑا کاروبار نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کی ٹرین کو، اس امت کو اس ٹریک سے اتارنا جو رسول نے اس کے لیے مقرر کیا تھا، اسے اتار کر کسی دوسرے ٹریک پہ چڑھانا، اس کے لیے زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس لیے بڑے سبق کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ آج تک جو کام بار بار ہوا اور مسلسل ہوا اور آج تک ہو رہا ہے، آج تک ہو رہا ہے، اس پٹڑی پر چڑھنے نہیں دیتے۔ اس لیے جناب زہرا نے آ کر، اس خطبہ نے آ کر انہیں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں نماز پڑھا کرو، انہیں یہ نہیں کہا مسلمانوں روزہ رکھا کرو، انہیں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں حج کیا کرو، چونکہ زہرا اطہر کو معلوم تھا کہ یہ تو پہلے سے نمازی ہیں، یہ تو پہلے سے روزہ دار ہیں، یہ تو پہلے سے حاجی ہیں، لیکن نہ انہیں فلسفہ حج معلوم ہے، نہ انہیں فلسفہ روزہ معلوم ہے، اور نہ انہیں فلسفہ نماز معلوم ہے۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ المیہ تھا عزیزان۔ وقت نہیں، متاسفانہ میں جملات سیدہ کو ایک ایک کر کے، معنی کر کے، ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، پڑھیے گا، کہیں خطبہ میسر آئے تو ضرور پڑھیے گا۔ یہ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا، امام نے اپنے ایک خصوصی پیغام میں جو ملت پاکستان و علماء پاکستان کے نام یہ پیغام صادر فرمایا، جو 20-21 سال سے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، پڑھنے کی کسی نے زحمت نہیں کی، بظاہر وہ پیغام تسلیت تھا لیکن حقیقتاً امام کے بہت نادر کلمات میں سے ہے، امام خمینی کے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو امام کے افکار کا مطالعہ کیا، تھوڑا بہت طالب علمانہ، امام کے تمام خطبے اور پیغامات، خصوصاً انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد کے خطبات، ان کو 21 جلدوں کے اندر اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے، 21 جلدیں کتور، ہزاروں صفحے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے ان تمام خطبات کو جمع کر کے لکھا گیا ہے۔ ان کا مطالعہ جب کرنے کا موقع ملا، اس دوران 2 یا 3 خطبے امام کے اس سطح کے تھے جس سطح کا پیغام امام نے ملت پاکستان کے نام دیا ہے، یعنی اتنی بنیادی باتیں، اتنی گہری باتیں، اتنی عمیق باتیں اس مختصر سے پیغام میں امام نے فقط 2 یا 3 بڑے پیغاموں کے اندر ایسی باتیں کی ہیں، باقی پیغامات میں دوسرے مسائل چھیڑے، لیکن یہ بنیادی باتیں ان 2-3 پیغامات کے اندر تھیں۔ اس میں سے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امام نے لکھا کہ یہ شہید بزرگوار شہید حسینی رحمت اللہ علیہ جنہیں امام نے کہا کہ من فرزند عزیز را از دست دادام، میں نے اپنا بڑا عزیز فرزند کھو دیا ہے، امام نے اس پیغام کے اندر یہ فرمایا کہ شہید حسینی کی شہادت کے اسباب کیا ہیں، توجہ فرما، شہید حسینی کی شہادت کے اسباب کیا ہیں؟ ایک تو وہ کہانی ہے جو اخباروں میں آ گئی کہ فلاں فلاں امبیسیاں، فلاں افیسر، فلاں حکومتی عہدیدار اور فلاں گروہ کرائے کا قاتل، جو سب کو آپ کو پتا ہے، اس میں 3-4 گروپ تھے، کچھ امبیسڈر تھے، کچھ حکومتی عہدیدار تھے اور کچھ کرائے کے قاتل تھے، یہ 3 گروپ ملے جنہوں نے شہید حسینی کو بظاہر قتل کیا۔ لیکن امام خمینی نے ایک اور زاویے سے اس مسئلے کو دیکھا، امام جس شخصیت کو کہہ رہے ہیں یہ میرا فرزند ہے، اس کی شہادت کا تجزیہ امام خمینی فرما رہے ہیں۔ امام خمینی کو ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ امام خمینی کو سمجھنے کے لیے 200 سال اور گزرنا ضروری ہے، پھر پتہ چلے گا کہ امام خمینی کیا ہے۔ یہ ہمارے استاد بزرگوار کا یہ جملہ ہے کہ ما خمینی وما ادراک ما خمینی، آپ کو کیا پتا کہ خمینی کیا ہے؟ 200 سال گزرے وہ لوگ آئیں گے سمجھیں گے خمینی کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فقی، ایک مجتہد، ایک عالم دین، جس طرح بہت سارے علماء ہیں، خدا انشاءاللہ تمام علماء کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے اور ان کے عدد میں کثرت عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پروردگار. لیکن عزیزان، خمینی ایک الگ انسان ہے، ایک الگ حقیقت کا نام ہے. صفوت العلماء ہیں، تمام علماء کی زحمتوں کا نچوڑ خمینی ہے. جو کارنامہ امام خمینی نے انجام دیا وہ یہ نہیں تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا. تمام علماء کی ساری زحمتوں کو نتیجے تک پہنچانے والے کا نام امام خمینی ہے. زحمتیں سارے علماء کی تھی، کوششیں سب علماء کی تھی، لیکن ان کو نتیجے تک پہنچانا اس ہستی نے یہ کارنامہ انجام دیا. یعنی اسلام کو کتابوں سے نکالا، اسلام کو لائبریریوں سے نکالا، اسلام کو سینوں سے نکالا، اسلام کو مدرسوں سے نکالا، اور نکال کر وہاں پہنچایا جس کے لیے خدا نے اسلام نازل کیا تھا، لوگوں کی زندگیوں تک پہنچایا اسلام. امام نے اس پیغام کے اندر ملت پاکستان و علماء پاکستان کو خطاب کر کے جو جملہ بیان فرمایا کہ یہ شہید کیوں شہید ہوا، یہ میرا فرزند پاکستان میں کیوں شہید ہوا، فرمایا کہ اگر حوزہ علمیہ، مدارس دینیہ و علماء کرام و مبلغین اسلام یہ حقیقت اپنی اپنی قوموں کو بتا دیتے کہ ایک ہی دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، تو یہ شہید قتل نہ ہوتا بلکہ آج ہمارے پاس زندہ ہوتا. یہ جملہ ہینگ دماغوں کے لیے نہیں ہے، جو ہینگ ہوئے ہوئے ہیں ان کے لیے نہیں. میں پھر تکرار کرتا ہوں، قابل غور جملہ ہے، بعد میں گھر میں جا کر ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس پر غور کریے گا. امام فرماتے ہیں کہ اگر حوزہ علمیہ، مدارس دینیہ، علماء کرام و مبلغین اسلام یہ حقیقت اپنی امتوں کو بتا دیتے کہ ایک ہی دین کے اندر، ایک ہی مسلک کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، یہ شہید قتل نہ ہوتا بلکہ آج ہمارے اندر زندہ ہوتا. یعنی شہید حسینی کیوں مقام شہادت پہ پہنچے؟ اس لیے پہنچے کہ یہ امت کو نہیں بتایا گیا کہ دین کے اندر دو متضاد راستے، اور دونوں دینی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. دو متضاد راستے دینی نہیں ہو سکتے. متضاد راستے یعنی ایک مشرق کو جا رہا ہو اور ایک مغرب کو جا رہا ہو، اور مشرق و مغرب دونوں ایک ہی جگہ جا رہے ہوں. اگر کسی کے ذہن میں یہ فطور آ جائے کہ میں مشرق کو جاؤں اور مغرب کو جاؤں، پہنچوں گا ایک ہی جگہ. آج ہم جو کام کر رہے ہیں وہ یہی ہے. جب آ کر بتایا جائے کہ یہ راستہ، کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اور وہ جو بالکل الٹ جا رہے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی دین پر ہی جا رہے ہیں، دونوں جنت ہی جائیں گے. یہ کون سی جنت ہے کہ جس پر دونوں متضاد راستے جا کر منتہی ہوتے اور پہنچتے ہیں؟ یعنی مشرق میں چلو تو بھی جنت میں، مغرب میں چلو تو بھی جنت میں. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو فیصلہ عقل فرما دیا، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کہ یہ تو دو متضاد راستے ہیں، جدھر مومن جائے وہ بھی جنت جائے گا، فاسق بھی جنت جائے گا. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ قرآن مجید میں خداوند نے فرما دیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله. وہ لوگ جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، مسجد تعمیر کر رہے ہیں، مسجد الحرام کے معمار ہیں اور زائرین کو پانی پلاتے ہیں، ان کو تم مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ کہ کیسا بات ہے، کیسی بات تم کر رہے ہو؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا. وہ جو ہدایت کر رہا ہے لوگوں کو رائے حق کی طرف، اس کی اتباع کی جائے، یا جو خود محتاج ہدایت ہے اس کی اتباع کی جائے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟
اے مجاہدین در راہ خدا و قائدین گروہ اہل قعود، یہ دونوں برابر ہیں تمہاری راہ میں، دونوں برابر ہیں تمہاری نگاہ میں؟ یہ وہ متضاد راستے ہیں جن دو متضاد راستوں پہ دونوں پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، دونوں پہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں، یہ بھی درست جا رہا ہے وہ بھی درست جا رہا ہے. عوام اس مخمصے میں پھنس جاتے ہیں جب عوام کے سامنے دو متضاد راستوں کو دونوں کی تائید کر دی جائے، یہ بھی درست جا رہا ہے وہ بھی درست جا رہا ہے. عزیزان، یہ متضاد راستوں کی تصدیق، وہ متضاد راستوں کی تائید اسلام کے اندر انحراف ہے. جناب سیدہ جس مشکل کو حل کرنے کے لیے مسجد میں آئی اور یہ خطبہ بیان فرمایا، وہ یہی مشکل حل کرنا چاہ رہی تھی کہ آنے والی نسلوں کے اندر متضاد راستوں کو دین نہ سمجھا جائے، متضاد راستوں کو دین نہ سمجھا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ راستہ بھی درست ہے اور جو یہ کام نہیں کر رہا وہ بھی درست کام کر رہا ہے، جو راہ خدا میں نکلا ہے وہ بھی درست ہے اور جو چپ سات کے گھر میں بیٹھا ہے وہ بھی درست ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں درست ہو؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے جناب سیدہ آئیں اور آ کر ان لوگوں کو فلسفہ دین بتایا. فلسفہ دین جس کو ہم بھول چکے ہیں عزیزان، وہ فلسفہ دین جس کو ہم فراموش کر چکے. دین کے عدد یاد ہیں ہمیں، دین کے ظواہر یاد ہیں ہمیں، دین کی عبارتیں یاد ہیں ہمیں، لیکن دین کی حکمت و دین کا فلسفہ یاد نہیں کہ یہ نمازیں کس کے لیے ہیں، یہ حج کس کے لیے ہیں، یہ حج کس کے لیے ہیں. امام خمینی نے آ کر فلسفہ حج بیان کیا، امام نے مناسک حج بھی لکھی، فلسفہ حج بھی لکھا. امام نے تین کتابیں نماز کے اوپر لکھی، ایک تحریر الوسیلہ جس میں احکام نماز لکھے، ایک آداب الصلاح جس میں نماز پڑھنے کے آداب لکھے، اور ایک معراج السالکین جس میں نماز کا فلسفہ لکھا، جس میں نماز کی حکمت لکھی کہ نماز کا اثر کیا ہوتا ہے، نماز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ تینوں کتابیں لکھ کر اسلام کا چیپٹر مکمل کر دیا. حج میں امام نے مناسک حج بھی لکھے اور فلسفہ حج بھی بیان کیا. امام نے فرمایا کہ حج صرف اس لیے نہیں کہ تم آؤ پتھروں کے گھر کے نزدیک چکر لگا کے پھر واپس چلے جاؤ، یہ نہیں ہے حج. حج کس کے لیے ہے؟ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ حج کی حکمت کیا ہے؟ جناب زہرا یاتر اس خطبہ میں بیان کر رہی ہیں کہ ابھی دو ماہ پہلے تم حج کر کے رسول اللہ کے ساتھ لوٹے ہو، اور حج کی واپسی پر رسول اللہ نے ایک اعلان کیا تھا، دو ماہ بعد تم بھول گئے ہو. وہ کیا اعلان تھا؟ وہ اعلان ولایت تھا، اعلان ولایت کیا، یہ اعلان ولایت تم بھول گئے ہو. عزیزان، المیہ یہ تھا، جب رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا غدیر کے اندر، فوری عکس العمل بلا فاصلہ جو عکس العمل لوگوں نے دکھایا، وہ عکس العمل کیا تھا؟ آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین خطبہ سے، کیا عکس العمل تھا؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا، جب رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا، جب فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لوگوں نے کیا کہا؟ بخن بخن. لوگوں نے کیا کہا؟ بخن بخن. بخن بخن کا ترجمہ عموماً ہمارے خطبہ ذاکرین کرتے ہیں مبارک ہو، مبارک نہیں ہے، بخن کا معنی مبارک، چونکہ مبارک خود عربی لفظ ہے، عربوں کو بھی جب مبارک دینی ہوتی ہے تو مبارک ہی کہتے ہیں، بارکا کہتے ہیں. عرب بھی جب مبارک دینا چاہیں کسی کو تو بخن بخن نہیں کہتے بلکہ بارکا. قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بارکا کہتے ہیں. بارکا دعا ہے، ہم اردو میں دعا دیتے ہیں مبارک ہو، یعنی اس میں برکت آئے، وہ عربی میں کہہ دیتے ہیں بارک اللہ، اللہ اس میں برکت ڈالے. ہم کہتے ہیں جی مبارک ہو، یہ چیز مبارک ہو، یہ کامیابی مبارک ہو، یہ بیٹا مبارک ہو، یہ اولاد مبارک ہو، یعنی اس کے اندر خدا برکت ڈالے، دعا ہے. عرب بھی کہہ دیتے ہیں بارک اللہ، وہ بھی عربی میں دعا دے دیتے ہیں، ان کو مبارک کہنا ہو تو مبارک ہی کہتے ہیں. بخن بخن کیا معنی ہے؟ بخن بخن کا معنی ہوتا ہے واہ واہ، بخن کا معنی ہوتا ہے واہ واہ. کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، ہر زبان میں داد دینے کے لیے، داد کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، داد دینے کے لیے ہر زبان میں، جب ایرانی لوگ داد دیتے ہیں تو کہتے ہیں بہ بہ، بہ بہ داد دیتے ہیں، اور جب عرب داد دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بخن بخن. اور جب پاکستانی داد دیتے ہیں اردو والے تو کیا کہتے ہیں؟ واہ 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 واہ. اب المیہ یہ ہوا کہ رسول اللہ نے غدیر میں ولایت کا اعلان کیا، اس اعلان کے جواب میں رسول اللہ تھوڑا سا جھجک رہے تھے اعلان کرتے ہوئے، قرآن کا لفظ لہجہ بتاتا ہے کہ تھوڑا سا جھجک تھی، خوف تھا رسول اللہ کے دل میں اس اعلان ولایت میں، خوف قتل کا نہیں تھا، موت کا خوف نہیں تھا، خوف کس بات کا تھا؟ اسی کا تھا کہ میں نظام ولایت اعلان کر رہا ہوں اور یہ نظام ولایت سن کر فقط واہ واہ کر کے گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، صرف واہ واہ کس کر کے چلے جائیں گے، یعنی ان کا فریضہ ولایت میں واہ واہ کرنا ہے، یہ واہ واہ کر کے گھروں میں چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، نظام ولایت کا کیا بنے گا؟ یہی خوف رسول اللہ کے دل میں تھا اور یہی ہوا، رسول اللہ نے اعلان کیا فقط واہ واہ ہوئی، اور قربان ولایت کی قسمت پر کہ 1400 سال سے صرف واہ واہ ہی ہو رہی ہے، آج بھی بخن بخن ہو رہی ہے، بخن بخن کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، یہی مشکل تھی عزیزان، یہی مشکل تھی جو نسل اول مسلمین کو پیش آئی کہ غدیر میں جو اعلان ہوا اس کا جملہ تو سن لیا، اس کا فلسفہ نہیں سمجھا، زہرا یہی سمجھانے مسجد کے اندر آئی تھی کہ ولایت کا تمہیں فلسفہ معلوم ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے کہا اے رسول گھبرائیے مت، آپ اعلان کر دیں، اگرچہ نسل اول نہ بھی سمجھے ولایت کا معنی، نسل دوم نہ بھی سمجھے ولایت کا معنی، شاید 1400 سال بعد ایک قوم سے فقیہ اٹھے، شاید تیرے اعلان کا معنی وہ سمجھ جائے، تو کر دے اعلان، جو نظام ولایت ہے تو کر دے اعلان، زہرا یہی سمجھانے کے لیے آئی تھی کہ اے حاجیوں، اے مسلمانوں، اے نمازیوں، یہ جو دین تم نے سیکھ رکھا ہے اس کا فلسفہ بھی پتا ہے یا نہیں ہے، اس کو بارے بھی پتا ہے یا نہیں ہے، یا فقط نمازیں پڑھ کے اب ہورے گننا شروع کر دی تم نے، یا صرف روزے رکھ کے اب ہورے گننا شروع کر دی تم نے، تم حج کر کے آئے ہو، حج کے بعد ہورے گننا شروع کر دی، کتنی ہورے ہمارے لیے ہو گئی، درجات جنت الاٹمنٹ شروع کر دی تم نے، تمہیں پتا بھی ہے کہ حج کی حکمت و فلسفہ کیا ہے، حج کی حکمت و فلسفہ کیا ہے، حج کی واپسی پر، یہ اعلان مدینہ میں بھی ہو سکتا تھا، یہ اعلان کسی اور دن میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ نے انتخاب کیا دن کو، حج کے بعد فوراً 18 ذی الحجہ کو، ابھی 9 ذی الحجہ کو حج شروع ہوا، 12 کو حج ختم ہوا، اور رسول اللہ نے 18 کو اعلان کیا مکہ سے باہر آ کر حاجیوں کے مجمع میں، یہ دوسرے مجمع میں بھی ہو سکتا تھا، یہ سپاہ اسلام کو اکٹھا کر کے بھی اعلان کیا جا سکتا تھا، یہ مسجد النبی میں نماز جماعت کے بعد بھی اعلان ہو سکتا تھا، یہ رمضان میں افطار کے موقع پر بھی اعلان ہو سکتا تھا، لیکن ان موقعوں پر نہیں ہوا، حج کی واپسی پر اعلان ہوا، کیوں حج کی واپسی پر اعلان ہوا؟ اس لیے کہ حج کے بارے میں ہے کہ جب حاجی حج کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یہ پاک ہو کر آئے تھے، پاک ہو کر آئے تھے، ان پاک لوگوں کے سامنے رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا، لیکن انہیں اعلان ولایت سمجھ کر صرف من کنت مولا سنا، اور اس کا معنی دوست تو دوستی کیا، اور اس کا معنی ہو تو محبت کیا، اس کا معنی نظام نہیں سمجھے، نظام نہیں سمجھے، یہی المیہ پیش آیا تھا عزیزان، زہرا قطر یہی سمجھانے آئی تھی، خطبہ سے پہلے گئی مدینہ کے لوگوں کے صاحب کے دروازوں پر، خواص عام لوگوں کے دروازوں پر نہیں گئی، کیونکہ زہرا اطہر حجۃ الوداع میں خود موجود تھی، یہ خطبہ غدیر بی بی نے خود سنا تھا، اور بی بی جانتی تھی کہ کون کون اس خطبے میں تھا، شامل تھا، شریک تھا، اور کون کیا کر رہا تھا اس وقت، انہی کے دروازوں پر گئی، انہی کے گھروں پر گئی، اور جا کر ان کے دروازے کھٹکھٹائے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے ان خواص میں سے اکثر نے دروازہ نہیں کھولا، کیوں نہیں کھولا؟ اس لیے انہیں معلوم تھا آج کون دروازے پہ ہے، چاند ایک نے کھول دیا، ان میں سے بہت بڑی جید شخصیتیں ہیں جن کا بڑا نام ہے، حدیث میں بڑا نام ہے، تفسیر میں بڑا نام ہے، فقہ میں بڑا نام ہے، بڑا نام، واقعاً بڑا نام ہے، اس شخصیت کے دروازے بھی گئی اور انہیں بھی جا کر دروازہ پہ دستک دی، اور دروازہ انہوں نے کھول دیا، کھول کے پوچھنے لگے کیا بات ہے، کیا مدعا ہے؟ بی بی نے فرمایا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آ کر میں نہیں کہتی تلوار اٹھاؤ، میں نہیں کہتی کہ شمشیر اٹھاؤ، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ وہ جو میرے بابا کی زبان سے 2 مہینہ 10 دن پہلے، 2 مہینہ 10 دن پہلے جو بات سنی تھی، یعنی 18 ذوالحجہ کو رسول اللہ نے جو بات کی تھی، 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو رسول اللہ نے جو بات کی تھی، 28 صفر 11 ہجری کو رسول اللہ کی رحلت ہو گئی۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد چند روز بعد بی بی گئی ان دروازوں پر اور جا کر 2 مہینے پہلے والی بات پوچھ رہی ہے، 2 مہینے پہلے جو سنا تھا قدیر میں اس کی گواہی دے دو۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ ہمارا حافظہ کمزور ہے، یاد نہیں رہا، ہمارا حافظہ کمزور ہے، یاد نہیں رہا۔ کیوں؟ یاد تھا، بات کس کی، گواہی کس کی دینی تھی؟ ولایت کی گواہی دینی تھی، ولایت کی گواہی دینی تھی، یہ ولایت کی گواہی یاد نہیں رہی۔ عزیزان، ولایت مسئلہ ہی ایسا ہے، ولایت نظام ہی ایسا ہے کہ یہ گواہی بھول جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ان خماس کو جو 1400 سال بعد بیٹھ کر نظام ولایت میں تردید رکھتے ہیں، یہ نظام ولایت ثابت نہیں ہے، آمریت ثابت ہے، شہنشاہیت ثابت ہے، دستوریت ثابت ہے، جمہوریت ثابت ہے، استبداد ثابت ہے، ہر نظام سیاسی ثابت ہے۔ تنہا نظام جو سیاسی ثابت نہیں وہ زمانہ غیبت کبریٰ میں نظام ولایت فقیہ ہے، کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ کیوں ثابت نہیں ہے؟ آج بڑی بات نہیں کہ 1400 سال بعد ثابت نہیں ہو رہا، یہ تو 2 مہینے 10 دن بعد ثابت نہیں ہو رہا تھا، 2 مہینے 10 دن بعد، وہ بھی نہ معمولی لوگوں کی طرف سے، بڑے لوگوں کی طرف سے، خواص کی طرف سے۔ زہرا اطہر نے جا کر دروازے پہ دستک دی، کا یاد نہیں آ رہا ہمیں، وہاں پر نفرین کی زہرا نے اس کے لیے، اور اس نفرین کا اثر ہوا، اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہو گیا، نام نہیں لینا چاہتا میں، کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ وہ المیہ تھا عزیزان کہ امت اسلامیہ رحلت رسول کے بعد کانٹا بدلنے والوں نے خاموشی سے امت کی پٹڑی کا کانٹا بدل دیا، امامت سے اتار دیا، ولایت سے اتار دیا، اتار کے کسی اور ٹریک پہ چڑھا دیا۔ زہرا اس پٹڑی کو واپس لا رہی تھی، اس لیے فلسفہ دین بیان کر رہی تھی کہ فلسفہ دین سمجھنے سے یہ پٹڑی، یہ ٹرین دوبارہ پٹڑی پہ چڑھے گی۔ اس لیے عزیزان، امام خمینی نے کیوں اتنی کامیابی حاصل کی؟ آج اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں جہاں پر دوسرے مذاہب، برادران اہل سنت، مصر کے اندر 100 سال سے تحریک چلی رہی اسلامی حکومت کے لیے، لیکن آج تک کامیاب نہیں ہوئی۔ آج جبکہ مصر میں انقلاب آ گیا، ڈکٹیٹر چلا گیا، پھر بھی دور دور تک اسلامی حکومت کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے، لیکن جو مملکت انہوں نے اس کے اوپر کنٹرول کیا ہوا تھا، شاہ امریکہ کا پولیس مین بنا ہوا تھا، اس ملک کے اندر مکتب حق کے تشیعوں کے ایک فقیر نے پرچم اٹھایا، اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں شیعہ آئیڈیالوجی کی حکومت برپا کر کے بتا دیا، نظام ولایت نافذ کر کے بتا دیا، حقانیت تشیعوں کو ثابت کر کے بتا دیا۔ کس طرح سے کامیاب ہوئے امام؟ اگر امام بھی دین عددی بتاتے رہتے، اگر امام بھی فقط الفاظ دین دہراتے رہتے اور فلسفہ دین نہ بتاتے، کبھی بھی نظام ولایت برپا نہ ہوتا۔ اس لیے یہ کہاں سے سیکھا امام خمینی نے؟ امام خمینی نے در حقیقت اسوہ فاطمیہ کی پیروی کی، زہرا اطہر کی پیروی کی۔ زہرا اطہر نے اس خطبے کے اندر فلسفہ دین سمجھایا، امام خمینی نے تمام وہ کتابیں پڑھی جو سارے علماء پڑھتے ہیں، لیکن ان کتابوں کے ساتھ ساتھ امام خمینی نے خطبہ فدکیہ پڑھا۔ خطبہ فدکیہ پڑھ کر زہرا اطہر کی زبان مبارک سے فلسفہ دین پڑھا، فلسفہ دین کے اندر امامت کی حقیقت لکھی ہوئی تھی۔ زہرا اطہر نے اس خطبے کے اندر فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف کیوں مقرر کیا، نماز کیوں مقرر کی، حج کیوں مقرر کیا، روزہ کیوں مقرر کیا۔ یہی پر ساتھ یہ بھی بیان فرمایا، اے لوگو، خدا نے ہماری اطاعت تم پر واجب قرار دی ہے، وہ اطاعتنا نظاما للملۃ، ہماری اطاعت تمہارے لیے نظام بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے خدا نے۔ ولایت اہل بیت سسٹم ہے، ولایت عقیدہ نہیں ہے، ولایت ذہنیت نہیں ہے، ولایت ایک کنسرٹ نہیں ہے، ولایت صرف نعرہ نہیں ہے، ولایت صرف لفظ نہیں ہے، بلکہ زہرا اطہر اس خطبے میں بیان فرما رہی ہیں کہ ولایت اور ہماری اطاعت و ہماری پیروی در حقیقت خدا نے نظام بنایا ہے تمہارے لیے۔ یہ نظام ہے جو رسول اللہ نے اعلان کیا تھا. اسی مسجد میں یعنی بابا نے 2 مہینے 10 دن پہلے خطبہ دیا تھا. بیٹی 2 مہینے 10 دن بعد خطبے کی تفسیر کر رہی ہے کہ وہ جو میرے بابا نے غدیر میں اعلان کیا تھا وہ دوستی نہیں تھی, وہ نظام کا اعلان کیا تھا. اور پھر یہ فرماتی ہیں کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے ہماری اطاعت کو نظام بنایا ملت کے لیے, وہ امامتنا امانا للفرقا, اور ہماری امامت کو, ہماری پیشوائی, وہ ہماری رہبری کو, ہماری قیادت کو امت کے تفرقے سے روکنے کے لیے امان بنایا خدا نے. ہماری امان میں آ جاؤ. مشکل ہمیں یہ پیش آئی کہ ہم نے دین, علامہ اقبال خدا رحمت کرے اس حکیم کو, علامہ اقبال پورے دین کی جو حقیقت بیان کرتے ہیں کہ ہوا کیا المیہ, کیا ہوا دین کے ساتھ. اب یہ میں بتا دوں کہ علامہ اقبال اسوہ فاطمیہ سے بہت متاثر ہیں. اپنے فارسی کلام میں اقبال نے حق ادا کیا اور اس قدر عطا کیا, آخر میں جا کر کہا کہ اگر خدا کے دین میں ممانعت نہ ہوتی, آئین مصطفیٰ کی پابندیاں نہ ہوتی, میں ساری عمر زہرا کی قبر کا طواف کرتا رہتا اور میں زہرا کی تربت پہ سجدے کرتا رہتا. یعنی یوں نہیں کہ صرف امام خمینی نے زہرا اطہر کا خطبہ پڑھا, اقبال نے بھی پڑھا. اقبال نے بھی یہ تصور امامت, اقبال نے در حقیقت زہرا اطہر سے لیا کہ امامت نظریہ نہیں, امامت صرف عقیدہ نہیں, امامت نظام ہے, ولایت نظام ہے. توحید ہم یہ سمجھتے ہیں توحید فقط ایک بات ہے, توحید ذہنیت ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, یہ ذہن میں تصور بٹھا لینے سے توحید آ جاتی ہے. نہ اقبال کا کیا کہنا ہے, زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی, آج فقط ایک مسئلہ علم کلام, آج فقط توحید ایک مسئلہ علم کلام ہے, کتابی مسئلہ ہے, طلبہ کے مباحثے کی چیز ہے, پڑھنے کی اور پڑھانے کی چیز ہے. آج توحید نصاب و سلیبس ہے, استاد پڑھاتا ہے, شاگرد پڑھتا ہے اور توحید کا پیپر حل کر کے 100 نمبر لیتا ہے. لیکن اقبال کا کیا کہنا ہے کہ توحید 100 نمبر لینے کے لیے پرچے کا نام نہیں, توحید فقط ایک علم کلام کا مسئلہ نہیں, توحید فقط گفتگو کا موضوع نہیں, توحید فقط نہ تو حمد لکھنے کا موضوع نہیں, بلکہ توحید کس چیز کا نام ہے, توحید ایک زندہ قوت کا نام ہے, توحید ایک طاقت کا نام ہے. یہ زندہ قوت تھی زمانے میں, آج ایک مسئلہ علم کلام رہ گیا. اور امام کیا کہتے ہیں اقبال کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. یہ امامت اقبال نے کہاں سے سیکھی, یہ زہرا اطہر سے سیکھی جنہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہماری امامت اور ہماری اطاعت کو نظام بنایا. اقبال کیا کہہ رہے ہیں, تیرے زمانے کا امام برحق کون ہے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست, زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے. عزیزان در حقیقت جناب سیدہ کھجوریں لینے نہیں آئی تھی, امت لینے آئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, جی ختم کرتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے, فرعون کو جا کر یہ نہیں کہا کہ میرا باغ واپس کر دو, ہمارے گھر واپس کر دو, ہماری لٹی ہوئی دولت واپس کر دو, بلکہ کیا کہا, یہ امت, یہ ملت بنی اسرائیل جسے تم نے غلام بنایا ہے, یہ میرے حوالے کر دو, میرے سپورٹ کر دو, میں امت لینے آیا ہوں. آئمہ و معصومین کو خدا اس لیے درجہ عصمت, وہ درجہ امامت, وہ درجہ ولایت, وہ درجہ عالیہ پر فائز نہیں کرتا کہ وہ فقط جا کر اپنی پراپرٹی کی فکر کریں, بلکہ انہیں امت کی ہدایت کے لیے خدا مقرر کرتا ہے, امت کو نجات دینے کا وسیلہ انہیں بناتا ہے. امت کو نجات کس سے دے, جہنم کی آگ سے بھی دے, لیکن جہنم کی آگ سے نجات بعد میں ہے, پہلے اس امت کو دنیا میں نجات دیں. کس سے نجات دیں, ظالموں سے نجات دیں, ستمگروں سے نجات دیں اور فاسد نظاموں سے اس کو نجات عطا کریں, فاسد رہوں سے اس کو نجات عطا کریں. زہرا اطہر آئیں, کیا کہا انہیں, یہ امت رسول, یہ ہمارے حوالے کر دو, یہ ہماری امت ہے, ہمیں اس لیے مقرر کیا گیا تھا, علی کو اس لیے مقرر کیا گیا تھا. علی ولی امت ہے, علی والی سرپرست امت ہے, اس کو
اپنے وارث کے سپرد کر رہے تھے. مشکل ان کے لیے بھی کھجوریں نہیں تھی، وہ بھی کھجوریں واپس کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کھجوریں واپس کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ساتھ امام ہفتم نے، ہارون الرشید کے زمانے میں امام ہفتم تشریف فرما تھے، حیات مبارک امام ہفتم کچھ ہارون الرشید کے زمانے میں گزری ہے. ہارون الرشید نے ایک دفعہ بیٹھ کر سخاوت مندی دکھانا چاہیے، لوگوں کو اعلان کیا کہ بنو امیہ نے جس کا جو نقصان کیا ہے، بنو امیہ کے زمانے میں جس کا جو نقصان ہوا ہے، وہ آئے دفتر میں، آئے دربار میں، نام لکھوائے اور جو نقصان ہوئے وہ وصول کر کے لے جائے. لوگ آنا شروع ہو گئے، کسی نے کہا بکری ہماری چوری ہو گئی، کسی نے کہا بھیڑ چوری ہو گئی، کسی نے کہا مرغی چوری ہو گئی، بنو امیہ ہمارے اونٹ لے گئے، کسی کا ہوا تھا کسی کا نہیں ہوا تھا، بار کے اس نے ایک حرکت کی، کچھ دکھانا چاہتا تھا، وہ سب کو نام لکھ کے جو ہوتا تھا وہ دیتا جا رہا تھا. حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سب کو لٹا ہوا مال واپس کر رہا ہے. حضرت نے کہا کہ سب کو لٹا ہوا مال واپس کر رہے ہو، ہمارا لٹے ہوئے مال کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ کہنے لگا آپ کا بھی مال لٹا ہے؟ کہا ہاں ہمارا بھی مال لٹا ہے، وہ ہمیں لٹا دو. خود ہی کہنے لگا، کہنے لگا کہ کہیں آپ کا اشارہ فدق کی طرف تو نہیں ہے؟ امام نے فرمایا بالکل میرا اشارہ فدق کی طرف ہے کہ یہ فدق ہمیں لوٹا دو. بہت خوش ہوا کہ چلے آج ایک اور امتیاز، ایک اور پوائنٹ ملے گا ابھی، کہ ہم نے حتی اہل بیت کو نصر رسول کا لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا، ہماری کارکردگی میں ایک اور پوائنٹ بڑھ جائے گا. کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ فدق کی حدود مشخص کریں، معین کریں، میں ابھی لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو ابھی فی الفور دیا جائے واپس. امام نے وہیں پر بیٹھ کر فدق کی حدود مشخص کی. کیا فرمایا؟ کہا کہ وہ فدق جو ہمارا ہے وہ مشرق سے ہندوستان سے جا ملتا ہے، مغرب سے افریقہ سے جا ملتا ہے، ادھر سے سمندر سے جا ملتا ہے، ادھر سے فلاں سرزمین سے جا ملتا ہے. سمجھ گیا، فوراً تیز تھا اشارہ، سمجھ گیا. کہنے لگا کہ یہ آپ کا فدق ہے؟ امام نے کہا ہاں یہ ہمارا فدق ہے. یعنی یہ کہ فدق ہے، یعنی یہ حق حکومت، یہ حق ولایت، یہ حق خلافت، یہ خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. یوں نہیں کہ کھجوریں زمین کی ہماری ہیں، یہ ملت ہماری ہے، یہ امت ہماری ہے، اس کی ہدایت کا ذمہ خدا نے ہمیں دیا ہے. ہمیں کھجوروں میں مت رکھو، ہمیں یہ امت ہمارے حوالے کرو. کہنے لگا اگر یہ فدق آپ کو لوٹا دوں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچتا. عزیزان، زہرا اطہر اس اتری ہوئی پٹڑی ٹرین کو دوبارہ پٹڑی پر چڑھانا چاہ رہی تھی. خطبہ پڑھے، بہت نورانی، بڑا عرشی خطبہ ہے. معلوم نہیں وقت ہے تو جملے کو صاحب کیا عرض کروں گی. عزیزان، زہرا کی مصیبت بہت عظیم ہے. خود فرماتی ہے میری مصیبت بہت عظیم ہے، خود فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی. اتنی مصیبت میری عظیم ہے، اتنی عظیم مصیبت ہے کہ اگر یہ روشن دنوں پر نازل ہوتی سیاہ راتوں میں بدل جاتی. جس طرح مقام زہرا بہت عظیم ہے و فضیلت زہرا بہت عظیم ہے، مصیبت زہرا بھی بہت عظیم ہے. مصیبت زہرا آج تک جاری ہے عزیزان، آج تک جاری ہے مصیبت زہرا. مصائب زہرا آج بھی بہت عظیم ہے، لیکن آغاز مصائب زہرا کہاں سے ہوئے؟ ایک بزرگوار عالم نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے العجب ثم العجب. کتاب کا نام ہی یہی لکھا ہوا، العجب ثم العجب، عجب اور بہت ہی عجب. یعنی وہ عجیب و غریب واقعات جو دنیا میں رونما ہوئے ہیں اور جن پر انسان کو تعجب کرنا چاہیے، وہ واقعات انہوں نے اس کتاب میں لکھے ہیں. ایک واقعہ اس کتاب میں انہوں نے یہی لکھا ہے، اس بزرگوار نے لکھتے ہیں کہ ایک دن مدینہ میں نبی زادی نکلی اور امت کے خواص کے دروازے کھٹکھٹا رہی تھی، کسی نے مدینہ میں دروازہ نہیں کھولا، گواہی کے لیے بلا رہی تھی کوئی حاضر نہیں ہوا. اور ایک دن، چند ہی دن بعد، اسی مدینے میں منادی ہوئی کہ زہرا کا گھر جلانا ہے. ایندھن لے کر اکٹھے ہو گئے، ساتھ ایندھن بھی لے کر آئے، دروازہ زہرا پر ایندھن لا کر بے ادبی کے ساتھ آواز دی، ابو الحسن کو باہر بھیجو، ابو الحسن کو باہر بھیجو. یہاں عموماً ایک سوال اٹھتا ہے کہ علی گھر میں موجود تھے تو پھر دروازے میں زہرا کیوں آئی؟ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، کیوں آئی؟ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے علی کیوں نہیں آئی؟ علی آ سکتے تھے دروازے کے اوپر، علی نے آنا بھی چاہا لیکن زہرا نے یہ کہہ کر بٹھا دیا، علی یہ میدان میرا ہے، علی آپ نے بڑے میدان مارے ہیں، خیبر کا میدان مارا، بدر کا میدان مارا، احد کا میدان مارا، علی تیری جنگیں دنیا یاد رکھے گی، اسلام تیری جنگوں کے رہین منت ہے، لیکن علی ولایت زہرا کی جنگ کے رہین منت ہوگی. یہ جنگ میری ہے، علی جنگ ولایت ہے، یہ زہرا کو لڑنے دے. آج زہرا زوجہ بن کر نہیں بلکہ علی کا شیعہ بن کر میدان میں آئی، علی کا شیعہ بن کر میدان میں آئی. نکل کر آ کر کیا کہا؟ اے لوگوں، جس کے دروازے پر آ کر یہ بدتمیزی کر رہے ہو تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے؟ وہ میں فاطمہ دختر رسول ہوں، میں فاطمہ دختر رسول ہوں. پرواہ نہیں کی، کہا دروازہ کھول دو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. دھمکی دے کر جواب کا بھی انتظار نہیں کیا، ایندھن پہلے سے لا کر اکٹھا کیا، دروازے کو آگ لگا دی. دروازے کے اوپر آگ کے شعلے لپکنے لگے، دھواں اٹھنے لگا. کس در سے دھواں اٹھنے لگا؟ اس در سے کہ جب بھی رسول اللہ مدینہ سے باہر جایا کرتے تھے واپس لوٹ کر اس در پر حاضر ہوتے تھے اور آ کر آئے تطہیر تلاوت فرماتے اور ان الفاظ سے سلام پڑھتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، نبوت آپ پر اللہ کا درود ہو. جس دروازے سے کبھی رسول کا درود و سلام ابھرتا تھا آج امت کی نادانی کے شعلے ابھر رہے ہیں. آج زہرا کے گھر پہ آگ لگی ہے، آگ کبھی جو دروازے کو جلایا بھی نہیں تھا کہ ایک نہیں نے ٹھوکر مار کے در گرا دیا. در کا گرنا تھا، آواز آئی لے آئے آپ کے مولا کو اس حالت میں لے کر آئے جو بیان نہیں کر سکتا. ایک ہی ناصر علی کا اور وہ بھی زخمی ہو گیا. لیکن لوگوں تو سنو عزاداروں، یہ گئے نہیں اندر داخل ہوئے آپ کے مولا کو اس حالت میں لے کر آئے جو بیان نہیں کر سکتا، جو بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا سن لو کہ اس طرح سے مولا علی کو لے کر آئے کہ زہرا کو اپنے پہلو کا